نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضلا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تابعین کا دور آپ کے سامنے، پیش کر رہا تھا کہ اس دور میں مسلمانوں کے ہاں دین اسلام کی کیا تعریف تھی، اسلام کس کو سمجھتے تھے، شریعت کی کیا تعریف تھی. صحابہ کا دور گزر چکا، آیا اس تبع تابعین کے دور میں مسلمان اپنے عقیدے یا عمل کا حوالہ کسی صحابی سے دیتے تھے یا محمد رسول اللہ کو دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر ان سے پہلے تابعین کا دور گزرا ہے، یہ بڑے مقرب لوگ ہیں، ان کا تعلق اس زمانے سے ہے جس کی خیر اور بھلائی کی ضمانت محمد رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین دور آج میرا ہے، اس کے بعد بہترین دور میرے صحابہ اور ان کے شاگردوں کا ہے، جس میں صحابہ اور تابعین آتے ہیں، اور پھر بہترین دور میرے صحابہ کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کا ہے. یہ تین مبارک زمانے ہیں، لیکن ان دور کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کسی نے بھی بطور دلیل کے نہ کسی صحابی کا قول یا عمل پیش کیا، نہ کسی تابعی کا قول یا عمل پیش کیا. اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کا ہونا کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کا کوئی شرعی حل تلاش نہ کرنا اس کی شریعت میں مذمت بھی ہے. حج کا موقع ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کے ساتھ حج پہ گئے ہوئے ہیں. جب مکہ پہنچے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے استاد اسحاق بن راہوے سے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسا شخص دکھلاتا ہوں لم ترائینا کا مثلہ قط، کہ علم حدیث میں ان سے بڑھ کر آپ کی آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ ایک محدث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد ہیں، یہ دونوں عظیم ہستیاں چل پڑے. اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سیدھے سادے آدمی کے ساتھ مجھے کھڑا کر دیا احمد بن حنبل نے اور کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ امام شافعی ہیں رحمہ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ذخیرہ اللہ نے اس شخص کے سینے میں رکھا ہے. امام شافعی کا نام سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، اب میں وہی بیٹھ گیا. یہ تین عظیم ہستیاں ایک ساتھ جمع ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ. امام شافعی سے کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا، اگر کوئی حلال جانور حرام ہو جائے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ جانور تو حلال ہے نا، اگر ان جانوروں میں سے کوئی جانور حرام ہو جائے، ہم ذبح نہ کر سکے، ذبح کرنے سے پہلے ہی مر جائے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ مردار ہے، حرام ہو گیا، اس کو پھینک دو، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو، اس کی چربی کو، اس کے پٹھوں کو استعمال میں نہیں جا سکتے. ہاں ایک چیز ہے، اس کی کھال اتار لو اور اس کی کھال کو دبا کر پی دو. دباغت کا طریقہ کار ہر علاقے میں جدا ہے. بعض علاقے کے لوگ کیکر کی چھال اور نمک کے ذریعے دباغت دیتے ہیں، بعض کسی اور انداز میں. تو اس چمڑے کو اتارنے کے بعد اس کو دباغت دے دو، اس کے بعد اس چمڑے کو تم استعمال کر سکتے ہو. اتفاق دیکھیے کہ اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کا موقف کچھ اور تھا، ان کی تحقیق کچھ اور تھی. ان کا موقف یہ تھا کہ جب جانور حرام ہو جائے تو اس کے چمڑے کو بھی استعمال میں نہیں جا سکتے. اب یہاں پہلی ملاقات ہے، پہلا سوال امام شافعی کے سامنے ہوا، اسحاق بن راہوے کا موقف کچھ اور تھا. اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ نے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے کہ اس کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں دباغت کے بعد، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں یہاں رک کر ایک بات بتاؤں گا، امام شافعی رحمہ اللہ سے دلیل مانگنا، ان کے فتوے پر، ان کے قول پر، ان کی رائے پر دلیل مانگنا یہ سوال خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس دور کا امام شافعی کے قول کو دلیل یہ شریعت نہیں سمجھتا تھا. دلیل اس پہ مانگی جاتی ہے جس کی بات دلیل نہ ہو, اور جس کی بات دلیل ہو اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. بس ہمارا یہی کہنا ہے پوری کائنات سے دلیل مانگی جائے گی, اللہ کی پوری مخلوق سے, ان کے عقیدے کے متعلق, ان کے عمل کے متعلق جو کچھ دیکھیں گے دلیل مانگیں گے. ہاں ہاں, یہ اعزاز یہ شرف اللہ نے صرف ایک ہستی کو عطا کیا ہے کہ جن سے دلیل نہیں مانگی جاتی, بلکہ ان کا قول بھی دلیل ہے, ان کا فعل بھی دلیل ہے, ان کی خاموشی بھی دلیل ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ جو کہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, چوٹی کی محدث ہیں, امام شافعی سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ چمڑے کو استعمال کر سکتے ہو, کھال کو دماغت دے سکتے ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں تکلیف کا حد ہو گیا. تکلیف کا معنی یہ ہے جب کوئی امام کہہ دے تو دلیل نہ مانگو, اور تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ دلیل مانگو. ہر کتنا ہے مجھے آپ یہ بتائیں, کیا اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ امام شافعی کی توہین کر رہے ہیں, تذلیل کر رہے ہیں؟ نہیں, توہین نہ نہیں تھی. یہ دونوں چوٹی کے محدث اور ان دونوں کے شاگرد امام احمد بن حنبل موجود ہیں. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ کے بھی شاگرد ہیں, امام شافعی کے بھی شاگرد ہیں, اور خود چوٹی کے محدث ہیں. ان کی موجودگی میں اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں محمد بن ادریس الشافعی ہے, یہ دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے, ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ مری ہوئی بکری پھینکنے کے لیے جا رہے تھے, گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں اس کو پھینکنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب آئے تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں اس کو پھینکنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا انہا میتتن, یہ میتا ہے, یہ مردار ہے, رات کو یہ مر گئی تھی, ہمیں پتہ نہیں چلا, ہم سوئے ہوئے تھے, صبح کو دیکھا تو یہ بکری مر چکی تھی, چونکہ یہ مردار ہے اس کو پھینکنے کی جا رہا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حلا خصم احابہ, اس کا کم از کم چمڑا اتار لو, اس کو دباغت دے دو, اس کے بعد چمڑے کو استعمال کر لو, اس کے چمڑے کو اتار لو, اس کو دباغت دے دو, دباغت کے بعد اس کے چمڑے کو استعمال کر سکتے ہو, باقی کسی چیز کو نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ میرے پاس دلیل ہے, یہاں رک کر پھر ایک بار بتاؤں گا, بات پر سنجیدگی اختیار کیا کریں. یہ دین تدبر ہے, یہ دین جنون نہیں, یہ دین جذبات نہیں. جو کچھ سنا وقت غور کریں, ایک محدث ایک امام دوسرے امام سے دلیل مانگ رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ کسی امام کی بات کو دلیل نہیں سمجھا جاتا. ہاں, اگر کسی کی بات دلیل ہے وہ امام نہیں بلکہ وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے امام کو دیکھیے, وہ دلیل میں اپنے استاد کا حوالہ نہیں دے رہے. امام شافعی کے بھی تو استاد ہے کہ نہیں, اپنے کسی استاد کا حوالہ نہیں دے رہے, کسی تابعی کا حوالہ نہیں دے رہے, کسی صحابی کا حوالہ نہیں دے رہے. ایک امام دلیل مانگ رہا ہے,
دوسرا امام دلیل میں محمد مصطفیٰ کی حدیث پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کا یہی موقف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سب واجب الاحترام ہیں, واجب القدر ہیں, ان سب کی خدمات کو محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی دینی جہود اور مساعی کو اللہ ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے اساتذہ کے لیے سب کا جاویہ بنا دیں. لیکن ہمارا انداز وہی ہے جو ہم نے صحابہ سے سیکھا, جو ہم نے تابعین سے سیکھا اور جو ہم تبع تابعین سے سیکھ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے دلیل دے دی. امام شافعی رحمۃ اللہ یہ سمجھے کہ امام اسحاق الرحوی نے جس انداز میں مجھ سے دلیل مانگی ہے یہ لہجہ بتاتا ہے کہ اسحاق الرحوی کا موقف کچھ اور ہے, ان کی تحقیق کچھ اور ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ پوچھتے ہیں ابن رحوی سے آپ کا موقف کیا ہے, آپ کا موقف کیا ہے؟ اسحاق بن رحوی فرماتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے جو جانور حرام ہو گیا, مردار ہو گیا, اس کے چمڑے کو بھی استعمال نہیں کر سکتے, اس کے چمڑے کو بھی استعمال نہیں کر سکتے, میری تحقیق یہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے آپ کو دلیل دے دی, آپ کی جو تحقیق ہے اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آئیے آج ہم بھی یہی کہتے ہیں, آپ کو ہمارا مسئلہ نہ گالی کے ذریعے حل ہوگا نہ گولی کے ذریعے حل ہوگا. آج اگر آپ اور ہم متحد ہو سکتے ہیں اس کا ایک ہی فارمولہ ہے, ایک ہی نقطہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ اس اختلاف کے حل کے لیے قرآن کی آیت پیش کیجیے, پیغمبر کی حدیث پیش کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنجیدہ انداز میں دیکھیں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا, سنجیدہ ماحول ہے. امام شافعی اسحاق بن رحوی کو برا بلا نہیں کہتے, اسحاق بن رحوی امام شافعی کو برا بلا نہیں کہتے, بڑے دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کے موقف کو بھی اور دلیل کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری دلیل کیا ہے؟ اسحاق بن رحوی فرماتے ہیں میرے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے تقریباً دو مہینے پہلے ایک خط لکھا تھا, ایک خط لکھا تھا. اس خط میں نبی علیہ السلام نے یہ بات تحریر کرائی تھی, لا تنفعوا من المیتۃ بإحاب ولا عصب. لوگو جو میتا ہے, میتا جو مردار ہے, اس کے نہ چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں, انہیں اس کے پٹھے کو استعمال کر سکتے ہیں. میرے پاس یہ دلیل ہے. پھر کہوں گا کہ اسحاق بن رحوی نے دلیل میں کس کا قول پیش کیا, کسی استاد کا, کسی تابعی کا, کسی صحابی کا؟ نہیں, دلیل میں اگر پیش کیا تو محمد مصطفیٰ کے فرمان کو پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمہ اللہ مسکراتے ہیں, مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اسحاق اس سے مراد جو دلیل آپ نے پیش کی ہے, جو حدیث آپ نے پیش کی ہے, اس حدیث میں عام میتا کا ذکر ہے, عام میتا کا ذکر ہے, عام مردار کا ذکر ہے. یہ کتا بھی ہو سکتا ہے, یہ ریت بھی ہو سکتا ہے, یہ گیدڑ بھی ہو سکتا ہے, یہ شیر بھی ہو سکتا ہے, یہ گدھا بھی ہو سکتا ہے, اس میں عام میتا کا ذکر ہے. اور جو میں نے حدیث پیش کی ہے اس میں خاص بکری کا ذکر ہے, اس میں خاص بکری کا ذکر ہے. اس کا معنی یہ ہوا جو جانور حرام ہے, زندہ ہے تب بھی حرام ہے, مر گئے تب بھی ان کے کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے, لیکن جو جانور حلال ہے اگر وہ مر جائیں ان کو ذبح نہ کیا جا سکے تو اس کے چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں. ان دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ تبع تابعین کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ دین کس کو سمجھتے ہیں, عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں, عمل کہاں سے لیتے ہیں؟ اسی لوگوں کے ایک محدث ہیں امام اوزائی رحمہ اللہ، جن کے بارے آپ نے پڑھا اور سنا کہ جب یہ حج کرنے کے لیے آئے اور اطلاع ملی کہ اس سال حج کرنے کے لیے امام اوزائی رحمہ اللہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اطلاع ملتے ہی امام مالک رحمہ اللہ نے بھی پروگرام بنا لیا، مسجد ہنفی کے امام ہے امام مالک رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ اس سال ہم بھی جائیں گے، کئی فائدے ہوں گے، حج کریں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، ایمان اور دائی سے ملاقات ہوگی، پیغمبر کی حدیث معلوم ہو جائے گی، وہی سے چلتے ہیں مکہ آ گئے، روزانہ بیت اللہ میں قافلے آ رہے ہیں، اس ملک کے اس ملک کے قافلے آ رہے ہیں، قافلوں سے پوچھا جا رہا ہے، ایک دن اطلاع ملی، ایک قافلے نے بتایا کہ ایمان اور دائی رحمہ اللہ جس قافلے میں ہے بس وہ مکے کے قریب ہے، مکے کے قریب وہ قافلہ پہنچ چکا ہے، امام مالک رحمہ اللہ وہیں سے دوڑتے ہوئے مکے سے آگے چوک پہ پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ جب امام اوزائی کی سواری آئے گی تو امام اوزائی کی سواری کی لگام کو لے کر آؤں گا تاکہ یہ مجھے ساتھ مل جائے۔ کون؟ مسجد نبوی کے امام، مسجد نبوی کی خطیب، یہ عزت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ امام اوزائی کی عزت نہیں ہو رہی، اس علم کی عزت ہو رہی ہے جو علم اللہ نے امام اوزائی کے سینے میں محفوظ کیا ہے، وہ علم حدیث ہے، اور کیونکہ حدیث کا علم وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو اہل علم کی قدر کرے گا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اسی دور کے ایک محدث ہیں، اسی دور کے، جب وہ طلب حدیث کے لیے گھر پہ روانہ ہوتے ہیں اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، نہ معلوم پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے باپ نے بیٹے سے کہا کہ لئی یہ سادہ بل علماء الا من اتا فقہم، بیٹا علم صرف اسے ملتا ہے جو اہل علم کی عزت کرتا ہے، اگر آپ پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے لیے جذبہ رکھتے ہو اس کا ایک حل ہے، سب سے پہلے اس شخص کا انتخاب کرنا ہے جس کے پاس پیغمبر کی حدیث ہے موجود، پھر اس کی خدمت کرنی ہے، جتنا خدمت کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تمہارے سینے کو کھول دے گا، حدیث کا ایک علم ایک ذخیرہ اللہ تمہارے سینے میں جمع کر دے گا۔ تو باقی ہوا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا سینہ اللہ نے کیسے کھولا اور خدمت کیا کی، فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی کو استاد کے لیے استاد کی حیثیت سے منتخب کرتا، جب تک میں ان کے پاس پڑھتا، جب تک میں ان کے پاس رہتا، اس مدت میں نے کبھی بھی ان کے کپڑے ان کے گھر نہیں بھیجے تھے، کپڑے خود دھوتا تھا، استاد کے کمرے کا جھاڑو میں خود لگاتا تھا، استاد کے لیے کھانا میں تیار کرتا تھا، حتیٰ کہ سردی کا موسم آتا استاد کے لیے پانی میں گرم کرتا، حتیٰ کہ چادر کی آگ لگا کر استاد کے چہرے پر استاد کے سر پہ پانی بھی میں ڈالتا تھا، خدمت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ علم دے رہا، علم تو یہ ہے ابن جدان رحمہ اللہ ایک محدث ہے، انہوں نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو حدیث کی ایک کتاب جو انہوں نے خود لکھی تھی روانہ کرتے ہوئے دے دی، بیٹا یہ حدیث کی کتاب جو آپ نے مجھ سے پڑھی ہے اس کو لے جاؤ، ابن جدان سے کتاب لی اور اپنے ایک اور دوست کو دے دی ہبا کر دی، ساتھی نے کہا کہ آپ کو ابن جدان نے کتاب دی ہے آپ نے اس کو کیوں دے دی، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اس کتاب میں جتنی بھی حدیثیں ہیں اللہ کی توفیق سے مجھے زبانی یاد ہے، میں چاہتا ہوں کسی اور کو دے دوں تاکہ فائدہ ہو سکے، اس کو حیرت ہوئی، دس دن تک سفیان بن عیینہ کو اپنے پاس بٹھایا اور بکتے بکتے تھے وہ کتاب سنی، وہ خود کہتے ہیں کہ پوری کتاب میں کہیں ایک حرف کی بھی تبدیلی میں نہیں پائی، میں کر رہا تھا امام مالک رحمہ اللہ چوک کی طرف آ رہے ہیں امام اوزائی کی سواری کی لگام کو پکڑنے کے لیے، جب چوک پر پہنچے دیکھا تو ان سے پہلے ایک چوٹی کے محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ پہلے سے کھڑے ہوئے. پوچھا سفیان کیسا ہلا ہوا؟ کہتے کہ امام اوزائی آنے والے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ سواری امام اوزائی کی ہو، اس کی لگان سفیان ثوری کے ہاتھ. امام مالک فرماتے ہیں کہ تمہارے سے پہلے آگے، اب لگان پکڑنے کا تمہیں حق ہے، سواری کو پیچھے سے ہانکنے کا مجھے حق ہے. سفیان ثوری نے لگان پکڑی ہوئی ہے، امام اوزائی رحمہ اللہ ایک چھوٹے سے قد کے مختصر سے انسان ہے، گھوڑے پر سوار ہے، لگان سفیان ثوری کے ہاتھ میں ہے اور پیچھے امام مالک رحمہ اللہ سواری کو ہانک رہے ہیں. جہاں کہیں امام اوزائی وہاں یہ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، دین سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، مینا میں سوال ہو رہے ہیں، الفاظ میں سوال ہو رہے ہیں، لوگ دوسرے میں سوال ہو رہے ہیں، پھر مینا بیت اللہ آگے سوالات ہو رہے ہیں. فإن الإمام قد سئل عن 70,000 مسألة فما أجاب إلا وقال أخبرني وحدثني. کہتے ہیں کہ پورے حج کے دوران اور جب تک وہ مکہ میں ہے، اس دوران تقریباً ہم لوگوں نے 70,000 سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں امام اوزائی نے محمد مصطفیٰ کی حدیث پیش کی. ہم سوال کرتے تھے، امام اوزائی فرماتے اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں، ہم پھر سوال کرتے امام اوزائی فرماتے اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں. اندازہ لگائے دن پورے ہو گئے، امام اوزائی رحمۃ اللہ جب روانہ ہونے لگے تو ایک شخص نے آگے درخواست کی، قدر و منزلت کو دیکھ کر درخواست کرتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے. اب امام اوزائی رحمۃ اللہ نے جو اس شخص کو نصیحت کی ہے اس پر غور کیجیے، وہ کیا ہے؟ سمجھتے علی کا بھی آسان، علی کا بھی آسان، بین رسل کے لوگ، اگر پوری دنیا کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں، تمہارے دشمن بن جائیں، تم سے ناراض ہو جائیں، ان کی دشمنی کو، ان کی ناراضگی کو، ان کے چھوڑ دینے کو، ان کے بیکاٹ کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پیغمبر کی کسی حدیث کو نہیں چھوڑا. امام زابی رحمہ اللہ نے سب کے اوپر حساب کے اندر اسے تفصیل کے ساتھ کیا ہے، سب کو چھوڑ دینا بھائی، رفع رکھنا، باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، برادری رول جائے، پورا علاقہ فیصل بھائی کام کرے، پوری دنیا کو چھوڑ دینا ہے، لیکن دنیا کی خاطر پیغمبر کی کسی حدیث کو نہیں چھوڑا. میں جا کا نرائی رجال میں زخرفو بل قول ہے. آگے سناتے ہیں، بیٹا اگر پوری دنیا والے مل کر کسی کے قول کو لے لیں، کسی کی رائے کو لے لیں، کسی کے قیاس کو لے لیں، کسی کے سپنے کو لے لیں، پڑھے لکھے بھی اس قول کے ساتھ چمتے ہوئے ہیں، ان پڑھ بھی چمتے ہوئے ہیں، وقت کا حاکم بھی اس قول کو قبول کر چکا ہے، وقت کی رعایت بھی اس سپنے کو قبول کر چکی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، سب کو تم نے دیکھا، اتنی بڑی جگہ یہ قول کو لے چکی ہے، حاکم یہ عالم، یہ امام، یہ خطیب، اتنے بھی اس قول کو لے لیا ہے، ان تمام کو دیکھ کر پھر بھی اس قول کو نہیں لینا، بلکہ ان کو بھی چھوڑ دینا ہے، ان کے قول کو بھی چھوڑ دینا ہے، اگر لے رہے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی حدیث کو لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کچھ لوگ ہمیں چھوڑ چکے ہیں، اگر کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں، اگر کچھ لوگ ہم سے دور ہیں، اللہ کی قسم اس کی بھی وجہ یہی ہے، نہ ہم نے ان کو گالی دی، نہ ان کے باپ دادے کو گالی دی، نہ گالی دینا اسلام ہمیں نکلاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہر ایک کو چھوڑا ہوا ہے، کب سے؟ جب سے ہم نے دین کو سمجھا ہے، کس کو اپنایا ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے فرمان کو بنایا ہوا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جس پیغمبر کی حریف کی خاطر آج دنیا ناراض ہے، لیکن دنیا والوں سے بھی کہتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ یہ پیغمبر کو نہیں مانتے. جس پیغمبر کی ایک ایک حدیث میں ہم ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں، برادری کو قربان کر دیتے ہیں، جس کے بارے ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے معاملات اگر ہوں گے تو پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں ہوں گے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جن کا میں تعارف کر رہا تھا، وہ سناتے لوگو، اگر تمہارے سر میں خارش بھی ہو جائے، کھجلی بھی اگر کرو، تو پھر عمر کی حدیث کے حوالے سے کرو. چھوٹا کام بڑا کام، علاج ہے، معاوضہ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، لین دین ہے، کچھ بھی ہو، اس کو اگر آپ نے لینا ہے تو پیغمبر کی حدیث کے حوالے سے لینا ہے. یہ نہیں ہے. امام اوزاری رحمۃ اللہ سناتے ہیں یہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو لوگوں کو چھوڑ دینا ہے لیکن پیغمبر کی حدیث کو نہیں چھوڑنا، دوسرا یہ ہے لوگوں کی رائے کو چھوڑ دینا ہے، چاہے سب بھی چمٹ جائیں لیکن پیغمبر کی حدیث کو نہیں چھوڑنا. اگر تو یہ کام کرتا رہا وانت علی صراط المستقیم، پھر یقین کر لینا کہ تو صراط مستقیم پر قائم ہے. من ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی ذلکم وصاکم به. فرمایا یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس راستے پہ چلو. یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم کی نشاندہی کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے، ہمارا یقین ہے جس راستے پر ہماری برادری ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتی، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا جس راستے پر وقت حاکم ہے، جس راستے پر قریشی چلے، جس راستے پہ حاکمی چلے، جس راستے پہ مکی یا مدنی چلے، جس راستے پہ کوفی یا بغدادی چلے، وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. راستہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر چلنے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے، وہ راستہ ہمیں کہاں ملے گا؟ وہ قرآن سے ملے گا، وہ حدیث سے ملے گا. ہماری ہمیشہ یہی دعوت رہتی ہے، ہماری دعوت پہ غور کیجیے، تدبر کیجیے، ہم آپ کو کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، ذرا فرق کیجیے. جو نبی اور امتی کے مقام میں فرق ہے، وہی نبی کی حدیث اور امتی کے قول کے مقام میں فرق ہے. آپ کا بلانا امتی کے قول کی طرف ہے اور ہماری دعوت محمد مصطفیٰ کی حدیث کی طرف ہے. جس طرح اللہ کی مخلوق میں پیغمبر کا مقام اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوق میں پیغمبر کے فرمان کسی مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پیغمبر کی حدیث کو سمجھیے، غور کیجیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. یہ مریضوں کے لیے درخواستیں نہیں ہیں. ایک ساتھی نے درخواست کی ہے کہ میرا بھتیجا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. عبد القادر صاحب، رحمان صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اس طرح ہمارے ایک اور ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ میری چچا جات بہن صرف 5 دن کی ہیں اور آئی سی یو میں ہیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ جتنے مریضوں کی درخواستیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کریں، اور جن کی درخواستیں نہیں آئیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ، جو میرے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ، جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہیں، شرک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو توحید کی درود نصیب فرما. اے اللہ، سنت کی فہم عطا فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کے درمیان جو آج اختلافات ہیں، ان کے درمیان نہیں ہونے چاہیے. مسلمان آپس میں مختلف ہی ہوں، مسلمانوں کے عقیدے 2 ہوں یا 4 ہوں، مسلمانوں کے عمل مختلف ہوں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا. ایک مسلمان کا قیدہ کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے. آج شیطان نے دین اسلام کا شرالہ بکھیر کے رکھ دیا ہے. ہر سیکٹر کے اندر غور کیجئے، کئی کئی دین، کئی کئی عقیدے آپ کو ملیں گے. اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اپنے مخصوص اوقات کے اندر بھی اللہ کے آگے التجا کیا کرو کہ اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، اللہ ان کا عقیدہ بھی ایک کر دے، ان کا عمل بھی ایک کر دے، ان کی خوشی بھی ایک جیسی ہو، ان کی غمی بھی ایک جیسی ہو. اللہ ہمارے اتنے دینی بھائی جو فوت ہو گئے ہیں، دینی بہنیں جو فوت ہو گئی ہیں، اللہ انہیں معاف فرما، اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا، اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا. ساتھ ہی یہ ایک دعا ہے، سر کے درد اور بخار کے وقت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا بتائی ہے. یہ ساتھی ان شاء اللہ فارس یہ دعا جو تحریری شکل میں ہے آپ کو ملے گی، آپ اس کو یاد بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیں. جتنی دعائیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے روز مرہ کے معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے. آپ اور میرا یہ وظیفہ ہونا چاہیے، معمول ہونا چاہیے، کچھ نے کام آگے بڑھا دیا، جو دعا نہیں اس کو بھی دعا بنا لیا، دعا کی جو حد تھی اس سے بھی آگے چلے گئے، اور کچھ ساتھیوں نے سرے سے دعا کو ہی چھوڑ دیا ہے. نہ افراد اچھا ہے، نہ تفرید اچھی ہے، اس کو سمجھیے اور غور کیجئے. اور جو لوگ یہ دعائیں چھاپتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کی رقم کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی زائد رقم نہیں ہے، بیکار نہیں ہے کہ وہ ایسے چھاپ دیتے ہیں، نہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہے. وہ جذبہ یہ ہے، اگر کسی ایک ساتھی نے ایک مرتبہ ہی پیغمبر کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لی ہے، تو جہاں اس پڑھنے والے کو اجر ملے گا، وہاں اسی طرح تحریر کر کے بھیجنے والے کو اجر ملے گا. اس جذبے کے تحت وہ لوگ لکھتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں. آپ ہی اس دعا کی قدر کریں، اس کو سیکھیں اور اس کو زبانی یاد کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست آئی ہے، بھائی رفیق صاحب جو مسجد کے ذمہ دار ساتھی میں سے کہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام ہے لائبریری کو توسیع دینے کی، اس کو وسیع کرنے کا پروگرام ہے، اس میں ہر عنوان پر کتابیں ہوں، عقیدے پر، عمل پر، سنت پر، نماز کے بارے، روزے کے بارے، حج کے بارے، خوشی غمی تمام تر معاملات کے لیے کتابیں ہونی چاہیے، عربی میں بھی ہوں، اردو میں بھی ہوں، لٹریچر ہونا چاہیے. ساتھی وقت نکالیں، بیٹھیں، مطالعہ کریں، پڑھیں، عقیدے صحیح کریں، عمل صحیح کریں. لا محالہ، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک جذبہ ہے، اس کی تکمیل کے لیے ایک خطیر رقم اور محنت چاہیے. تقریباً ان کا تخمینہ 1,00,000 کا ہے. آپ تمام ساتھی اس میں دلچسپی لیں، اور دلچسپی لینے کے کئی طریقے ہیں. آپ چاہیں تو لائبریری کا جو فرنیچر کے کام ہے وہ کروا سکتے ہیں. کتب آپ کے پاس ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، یا کوئی کتاب لے کر لینا چاہتے ہیں، تو اس ترتیب سے تعاون کی شکل بھی ہو سکتی ہے. آپ ضرور تعاون کریں اور دعا بھی کریں. یہ ساتھی جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ نے کی محنت قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین.